الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے. علماء پر دعوت کی کیا ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس میں ہم نے آیت کے مضمرات سمجھ لیے، یعنی سورہ توبہ کی وہ آیت جس میں علماء کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے یا علماء کی دعوت بیان کی گئی ہے، اس کے مضمرات ہم نے سمجھ لیے. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آخری پیرا جو میں نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اس سے واضح ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیت، یعنی آیت 122، جس کا ترجمہ ہم نے دیکھا اور جس کے مضمرات کو ہم نے سمجھا، اس سے واضح ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیت دین میں بصیرت رکھنے والوں کو اس بات کا مکلف ٹھہراتی ہے کہ جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہی کے جذبے سے، یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس جد و جہد کا حق ہے، کہ جذبے سے وہ اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق امت کی ہر بستی اور ہر قوم میں اس دعوت کو ہمیشہ زندہ رکھے. وہ اپنی قوم اور اس کے ارباب حل وقت کو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں پوری درد مندی اور دلسوزی کے ساتھ خبردار کرتے رہے، یعنی اس کے جو محرکات ہیں وہ سیاسی نہیں ہونے چاہیے، حریفانہ کشاکش نہیں اس میں پیدا ہونی چاہیے، بلکہ درد مندی اور دلسوزی. ان کے لیے ہر سطح پر دین کی شرح و وضاحت کریں، یعنی ظاہر ہے کہ جب دین کے معاملے میں ان کو خبردار کریں گے تو ضروری ہے کہ دین سمجھایا جائے، انہیں ہر پہلو اور ہر سمت سے حق کی طرف بلائیں، اس سے اعراض کے نتائج سے خبردار کریں، اور جب تک زندہ رہیں ان نتائج سے انہیں خبردار کرتے رہیں، یہاں تک کہ ظالم حکمرانوں کا ظلم بھی انہیں اس کام سے باز نہ رکھ سکے. دین کے علماء کے لیے یہی سب سے بڑا جہاد ہے جو اس دنیا میں وہ ہمیشہ کر سکتے ہیں، یہی سب سے بڑا جہاد ہے. یہ بعض اوقات ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ایسے گروہوں کے مقابلے میں کہ جو تشدد پر اتر آئے ہوں، جس طرح کہ اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. لیکن ایک عالم کا کام یہی ہے کہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ جس چیز کو دین سمجھتا ہے وہ بیان کرے، واضح کرے، اور جو ذرائع بھی اس کے پاس میسر ہوں ان سے وہ بات پہنچاتا رہے. امت کی تاریخ میں دعوت و عزیمت کے عنوان سے جو کام ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، ہمارے ہاں اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ فقہ کی کتابوں میں آپ کو دعوت کا باب نہیں ملے گا، حدیث کی کتابوں میں نہیں ملے گا، بس کہیں کوئی اشارات مل جائیں گے، لیکن دور حاضر میں بعض لوگوں نے دعوت و عزیمت کی تاریخ لکھی ہے، اور اس میں مولانا علی میاں کی کتاب بہت غیر معمولی ہے. اسی طرح سے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے بھی تجدید دین کی تاریخ لکھی ہے، اور بعض بزرگوں نے بھی اس میں اچھا کام کیا ہے اور ایک طرح سے ہماری تاریخ پر تبصرہ کیا ہے. ایک تاریخ بادشاہوں کی تاریخ ہے اور ایک تاریخ دین کے علماء کی تاریخ ہے کہ وہ یہ ذمہ داری کس طرح پوری کرتے رہے ہیں. اس کے لیے دعوت و عزیمت کا عنوان بالعموم اختیار کیا گیا. امت کی تاریخ میں دعوت و عزیمت کے عنوان سے جو کام ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، ان کا ماخذ در حقیقت یہی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہماری تاریخ کا کوئی دور ان لوگوں سے خالی نہیں رہا جو بدعت و ضلالت کے تہبتہ اندھیروں میں اپنے چراغ کی لو تیز کر کے سر راہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر لوگوں کو حق کی راہ دکھاتے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حق ان پر واضح کیا، جس کو انہوں نے اپنی بصیرت سے سمجھا، وہ پہنچاتے رہتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ حالات سازگار ہوں، یہ ہو سکتا ہے بہت ناسازگار ہوں، ممکن ہے ریاست کی سطح پر مزاحمت ہو، ممکن ہے مختلف گروہوں کی سطح پر مزاحمت ہو، ممکن ہے کہ پوری کی پوری قوم مزاحمت کا ارادہ کر لے، لیکن وہ کرتے رہے اور دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر لوگوں کو حق کی راہ دکھاتے ہیں. وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کن چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں، ان کی ساری دلچسپی بس حقی سے ہوتی ہے. یہ دیکھنا ان کا کام نہیں ہے کہ لوگ کیا پسند کریں گے، وہ تو اسی لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کو صحیح بات بتائیں، لوگوں کی غلطی پر انہیں متنبہ کریں، علم میں، فکر میں، عمل میں، جہاں کہیں کوئی انحراف ہو رہا ہے اس کے بارے میں خبردار کریں۔ سیاسی کام کرنے والوں کو تو لوگوں کی تائید کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کو کیسے ٹوک سکتے ہیں، ان کی غلطی پر کیسے متنبہ کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ علماء کو کرنا ہے، اور اس سے بے نیاز ہو کر کرنا ہے کہ دو آدمی بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کن چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں، ان کی ساری دلچسپی بس حق ہی سے ہوتی ہے، اور وہ اسی کے تقاضے دنیا کو بتانے کے لیے اپنے دل و دماغ کی ساری قوتیں صرف کر دیتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے بلکہ اپنے پروردگار سے جو کچھ پاتے ہیں بڑی فیاضی کے ساتھ ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کو خدا نے علم دیا، دین کی بصیرت دی، حق کا شعور دیا، ان پر اپنی دین کے حقائق کھولے، یہ وہ دولت ہے جو ان کو خدا سے ملتی ہے، مفت پاتے ہیں، مفت بانٹ دیتے ہیں۔ چنانچہ ہر دور میں وہ ہستی کا ضمیر، وجود کا خلاصہ اور زمین کا نمک قرار پاتے ہیں۔ اس امت میں دعوت و عظیمت کی پوری تاریخ میں بڑے غیر معمولی نام ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں، اور ان میں سے کسی نے انفرادی طور پر، کسی نے اجتماعی طور پر، بلکہ زیادہ تر انفرادی طور پر ہی، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند شاگردوں کے ساتھ مل کے یہ عظیم خدمت انجام دی ہے۔ اس دعوت کی یہی نوعیت ہے جس کے پیش نظر یہ چند باتیں اس میں لازماً ملحوظ رہنی چاہیے۔ اس دعوت کی یہی نوعیت ہے۔ نوعیت کیا ہے؟ یعنی یہ در حقیقت حق کو سمجھنے، حق کو بیان کرنے، حق کو واضح کرنے کا کام ہے۔ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ اتمام حجت کے درجے تک حق قوم تک پہنچا دیا جائے۔ اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے اس دعوت کے لیے اٹھنے والوں کو کہ نتائج کیا نکلے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ضمیر سے یہ سوال کرتے رہیں کہ انہوں نے بات کو درست سمجھا، جس طرح کے سمجھنے کا حق تھا اسی طرح سمجھا، جو کچھ سمجھا اس کو بے کم و کاست بیان کر دیا، پوری حکمت کے ساتھ اپنے مخاطبین تک پہنچا دیا، اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اصل میں یہی چیز ان کے سامنے ہونی چاہیے، اور وہ دلسوزی اور درد مندی ان کے لب و لہجے میں لازماً ہونی چاہیے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ لعلک کا باخن نفس کا اللہ یکون مومنین، کیا آپ اپنی جان گھلا دیں گے کہ یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے؟ صحیح بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، ارباب اقتدار کی سمجھ میں آ جائے، علماء کی سمجھ میں آ جائے، مذہبی پیشواؤں کی سمجھ میں آ جائے، دانشوروں کی سمجھ میں آ جائے، پوری قوم کی سمجھ میں آ جائے، یہ ان کا ہدف ہونا چاہیے۔ لیکن اس طرح نہیں کہ اپنی بات میں ترمیم کر دیں، یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق اس پر رد و بدل کر دیں، یا جس دین کے لوگ عام طور پر پیروں ہیں، یا جو کچھ بھی انہوں نے بدعتیں اختیار کر رکھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کوئی مصالحت کر لیں۔ صحیح بات کو سمجھنا، صحیح بات کو لوگوں تک پہنچانا اور بے کم و کاست پہنچانا، یہ وہ کام ہے۔ اس دعوت کی یہی نوعیت ہے جس کے پیش نظر یہ چند باتیں اس میں ملحوظ رہنی چاہیے۔ اول یہ کہ اس کے لیے اٹھنے والے جس حق کو لے کر اٹھیں، اس پر ان کا اپنا ایمان بالکل راسخ ہونا چاہیے۔ جس حق کو لے کر اٹھیں، اس پر ان کا اپنا ایمان بالکل راسخ ہونا چاہیے۔ وہ جو بات بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس پر ان کے دل و دماغ کو اس طرح مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی محسوس کریں کہ یہ ان کے دل کی آواز اور روح کی صدا ہے جو ان کی زبان پر آئی۔ یہ ایمان اور یہ اذعان اگر نہیں ہے اپنی بات پر، تو پھر یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی ساری شخصیت کو اپنے رب کے حوالے کر کے اس میدان میں اتریں، اور جس چیز کی طرف لوگوں کو بلائیں، اس کے بارے میں سب سے پہلے خود یہ اعلان کریں کہ وہ پورے دل اور پوری جان سے اس پر ایمان لائے۔ یعنی وہ پہلے یہ طے کریں کہ جو حقیقت وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے اپنے یقین کی کیا صورتحال ہے۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کی ایک آیت جہاں میں نے نقل کیا، قُلِ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہہ دو میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو یہی حکم دیا گیا اور میں پہلا مسلمان ہوں. یعنی یہ اعلان ہے جس کے ساتھ انہیں اپنی دعوت پیش کرنی ہے. دوم یہ کہ ان کے قول و عمل میں کسی پہلو سے کوئی تضاد نہ ہو. وہ جس چیز کے علمبردار بن کر اٹھیں سب سے پہلے خود اسے اپنائیں, اور جس حق کی دعوت لوگوں کو دیں ان کا عمل بھی اسی کی شہادت دیں. دین کے علم میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے لوگوں کو تو حفظان صحت کے اصول بتائیں اور خود ان کی خلاف ورزی کریں. یہاں علم اور عمل میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے. دوم یہ کہ ان کے قول و عمل میں کسی پہلو سے کوئی تضاد نہ ہو. وہ جس چیز کے علمبردار بن کر اٹھے سب سے پہلے خود اسے اپنائیں, اور جس حق کی لوگوں کو دعوت دیں ان کا عمل بھی اسی کی شہادت دیں. قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ یہ بے عمل وائزوں کا نہیں بلکہ ان ارباب عظیمت کا کام ہے جو اپنی نصیحت کا مخاطب سب سے پہلے اپنے نفس کو بناتے اور پھر اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل آخری درجے میں اس حق کو اختیار کرے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر واضح ہوا. چنانچہ اس نے علماء یہود کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم ہو اور خوب جانتے ہو کہ عقل و نقل کی روح سے تم پر عمل کی ذمہ داری دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ہے, لیکن تم پر افسوس ہے کہ عوام کو تو بڑے زوروں سے حقوق و فرائض ادا کرنے کی تلقین کرتے ہو مگر اپنے آپ کو بالکل بھول جاتے ہو. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تاکلون. کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو, یعنی تم کتاب الہی کے عالم ہو, تم اس کتاب کو پڑھتے اور لوگوں کو پڑھاتے ہو, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کو اگر دیکھنا ہو تو اناجیل میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے خطبات اور تمثیلات دیکھنی چاہیے. انہوں نے اپنے زمانے کے یہود کے علماء کو, مذہبی پیشواؤں کو, فریسیوں کو, صدوقیوں کو, یہ مذہبی فرقے کس طرح مخاطب بنایا ہے. سوم یہ کہ حق کے معاملے میں وہ کبھی مداہنت سے کام نہ لیں. دین کی چھوٹی سے چھوٹی حقیقت بھی جو ان پر واضح ہو جائے اسے دل سے قبول کریں, زبان سے اس کی گواہی دیں, اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اسے بے کم و کاس دنیا کے سامنے پیش کر دیں. جب ایک بات صحیح ہے تو بس صحیح ہے, اس کو پیش کرنا ہے, یہ عالم کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری ہے, ورنہ ان کو اپنے اس منصب سے دستبردار ہو جانا چاہیے. وہ کوئی نمک مرچ بیچنے کی دکان کھول لیں, اس کام کو کرنا ہے تو اس میں مداہنت کی کوئی گنجائش نہیں. وہ کسی حال میں بھی اس میں کوئی ترمیم و اضافہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. پورا حق جس طرح کے قرآن و سنت سے ثابت ہے, اس کی ساری ہدایت اور سارے احکام سمیت لوگوں کو بتائیں, اور ہر وہ چیز جو کسی پہلو سے اس کے خلاف ہو اس کو بغیر کسی تردد کے رد کر دیں. دین کے بارے میں جو بات بھی ان سے پوچھی جائے وہ اگر دین میں ہے تو اسے ہرگز نہ چھپائیں, اور اس کو اسی طرح پیش کریں جس طرح کہ وہ فی الواقع ہے اور جس طرح کہ وہ اسے مانتے ہیں. تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ موقع بے موقع ہر بات کہتے رہیں. اس میں شبہ نہیں کہ حق کو ہمیشہ صحیح طریقے سے, صحیح موقع پر اور صحیح مخاطب کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے. یعنی مداہنت کا تو کوئی سوال نہیں ہے, حق کو چھپانے کا بھی کوئی سوال نہیں ہے, لیکن اس کے اظہار میں حکمت ہونی چاہیے. اس میں شبہ نہیں کہ حق کو ہمیشہ صحیح طریقے سے, صحیح موقع پر اور صحیح مخاطب کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے, لیکن کسی ذاتی مفاد, یعنی ایک چیز ہے خود حق کی حکمت وہ ملحوظ رہنی چاہیے, لیکن کسی ذاتی مفاد, کسی خطرے, کسی عصبیت یا کسی مصلحت کی خاطر اسے چھپانا اور اس کی گواہی سے اعتراض کرنا, یہ وہ چیز نہیں ہے جس کی گنجائش کم سے کم ان اہل دعوت کے لیے دین میں مانی جائے. چنانچہ اللہ کے جو نبی اس کام کے لیے مبعوث ہوئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک قانون کی حیثیت سے بیان کی ہے کہ اللہ نے جو حالات و مراحل بھی ان کے لیے مقسوم کیے ہیں وہ کسی زحمت کے لیے نہیں کیے. یعنی جب دعوت اٹھتی ہے, اللہ کا کوئی بندہ, کوئی صاحب علم لوگوں کو دین بتانا چاہتا ہے, تو کیا حالات پیش آ جائیں گے؟ کیا ملک ہوگا، کیا قوم ہوگی، کیا رد عمل ہوگا، یہ اللہ ہی مقسوم کرتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ وہ کسی زحمت کے لیے نہیں کیے، اس وجہ سے ان کے لیے یہی زیبا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے پرواہ ہو کر ادا کریں اور اس معاملے میں اللہ کے سوا کسی سے کوئی اندیشہ نہ رکھیں۔ سورہ احزاب کی آیات ہیں، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا۔ اور نبی کے لیے اللہ نے جو کچھ فرض کیا ہے اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، یہی اللہ کی سنت ان سب نبیوں کے بارے میں رہی ہے جو پہلے گزرے ہیں، اور اللہ کے فیصلے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور حساب کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ علماء جس مشن پر اٹھائے گئے ہیں وہ نبیوں کا مشن ہے، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ ہدایت فرمائی ہے۔ سورہ مائدہ میں خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے پیغمبر، تم پر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو اچھی طرح پہنچا دو، اور جان لو کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اطمینان رکھو کہ اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، بے شک اللہ ان کافروں کو کبھی بامراد نہ کرے گا۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا ہے، اور ان آیات کے اصل مخاطب وہی ہیں، لیکن اس سے یہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ جو لوگ ان کی نیابت میں یہ کام کرنے کے لیے اٹھیں انہیں بھی اپنے اندر یہی عزم اور یہی ارادہ پیدا کرنا چاہیے۔ پیغمبر کو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ یہ بات اس وقت کہنی ہے، اس لیے اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن علماء نے یہ بات خود طے کرنا ہوتی ہے، اس لیے اس میں حکمت کا تقاضا کیا ہے، موقع کا تقاضا کیا ہے، مخاطبین کا تقاضا کیا ہے، اس میں وہ اجتہاد کرتا ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ غلطی ہو جانا یہ اور چیز ہے، خطرے، عصبیت یا کسی مصلحت کی خاطر اسے چھپانا اور اس کی گواہی سے اعتراض کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ چہارم یہ کہ اپنے انذار کا ذریعہ وہ قرآن مجید کو بنائے، یعنی اب انہیں لوگوں کو خبردار کرنا ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہوگا۔ خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس کی کتاب ہی قیامت تک نذیرا للعالمین رہے گی، اسی کو پہنچانا ہے، اسی کو سنانا ہے، اسی کی شرح و وضاحت کرنی ہے، اسی کی ہدایت کو لوگوں کے لیے عام کرنا ہے۔ جب وہ متوجہ ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ انہیں دین کی تعلیمات سکھائی جائیں گی، جو دین قرآن میں بیان ہوا ہے، جو سنت میں بیان ہوا ہے، لیکن دعوت کی کتاب قرآن مجید ہی رہے گی، نہ کوئی خصوصی لٹریچر، نہ کوئی وعظ کی چیزیں، نہ کوئی فضائل اعمال، نہ روایات، نہ قصے، قرآن مجید۔ چہارم یہ کہ اپنے انذار کا ذریعہ وہ قرآن مجید کو بنائے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید اور جاہد ہم بہی جہادا کبیرا، یہ قرآن کی آیات ہے، سو اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے، اس کے ذریعے سے پورے زور کے ساتھ ان سے جہاد کرو، جاہد ہم بھی جہادا کبیرا، یعنی اس قرآن کو اس کے اپنے لب و لہجے میں، اس کی اپنی شان کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور جاہد ہم بھی جہادن کبیرا کے الفاظ میں قرآن نے اسی کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنا پر پوری دنیا کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے کہ نذیر للعالمین ہے، یعنی پوری دنیا کے لیے نذیر ہے، یہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی اب یہ قرآن آپ کے قائم مقام کی حیثیت سے علماء کے ہاتھ میں ہوگا اور پوری دنیا میں اس کا انذار پہنچے گا۔ اور علماء در حقیقت آپ ہی کے اس انذار کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بربابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر اتارا ہے کہ وہ پورے عالم کے لیے نذیر ہو۔ چنانچہ فرمایا ہے وہ اوہیہ الیہ حاضل قرآن لانذرکم بہی ومن بلغ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں اور ان کو بھی جنہیں یہ پہنچے۔ یعنی گویا جہاں جہاں اور جس جس زمانے میں قرآن پہنچتا جائے گا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار ہے جو لوگوں تک پہنچتا جائے گا۔ تو انذار کی کتاب، دعوت کی کتاب اس قرآن مجید کو بنایا جائے گا، یہ پڑھائی جائے گی، یہ سنائی جائے گی، اس کے تراجم لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لوگ اس کو لے کر اٹھیں گے اور درخواست کریں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لیجئے، اور پھر قرآن پڑھ کر سنائیں گے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ دعوت کی حیثیت سے اب قیامت تک کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن جن لوگوں کو مخاطب کر کے، جن کے دلوں کو پگھلا کر، جن کو خدا کی طرف موڑ کر، جن کو غفلت سے بیدار کر کے اپنی طرف متوجہ کر لے گا، اور اسی کو کرنا ہے، ان کی تعلیم تربیت کے لیے اب ہم ان کو دین سکھائیں گے، اس کے غوامز بتائیں گے، اور وہ سب چیزیں بتائیں گے کہ جن کو وہ اپنی استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ علماء کی دعوت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس طرح میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ ذریت ابراہیم بھی موجود ہے، اور اس کو بھی اب یہ بتانا ہوگا کہ وہ اگر اپنی ذمہ داری کو ادا کرے تو اسے اپنے اندر کیا کرنا ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ میں نے اس میں اپنا نقطہ نظر عرض کر دیا۔ علماء کے معاملے میں یہی صورتحال ہے، ضروری چیزیں تفصیل کے ساتھ واضح کر دی گئی ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آج لکھا جا رہا ہے اور اب علماء کو کام کرنا ہے۔ اس کے بعد 14 صدیوں کی ایک پوری تاریخ گزر چکی ہے جس میں علماء نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بات ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ پہلے دور کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ہمارے ہاں دین کی صوفیانہ تعبیر عام ہو گئی۔ اس کے سب سے بڑے آدمی حجت الاسلام امام غزالی ہیں، اور یہ بات بغیر کسی خوف تردید کے کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں انہی کی تعبیر ہے جو مسلمانوں میں 90% رائج ہے۔ اسی تعبیر کے مطابق دین کی شرح و وضاحت کرنے کے لیے اس آخری دور میں جو سب سے بڑا آدمی پیدا ہوا ہے وہ شاہ ولی اللہ ہے۔ تو اس لحاظ سے مسلمان پوری دنیا میں اسی تعبیر کے مطابق دین کو سمجھتے ہیں، بہت بڑی تعداد۔ اس کے بعد پھر دین کی سیاسی تعبیر ہے جس کو مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے دور حاضر میں پیش کیا، اور اخوان کے رہنما بھی اسی کے علمبردار بن کر اٹھے، اور اس وقت دنیا میں بہت سی تحریکیں ہیں جو اسی تعبیر کو سامنے رکھ کر دعوت کا کام کر رہی ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ جب اتنی بڑی تاریخ اس کے پیچھے بن چکی ہے، یعنی وہ دور بھی ہے جب صحابہ کرام کے علماء نے یہ کام کیا ہے، جب تابعین کے علماء نے یہ کام کیا ہے، پھر ہمارے بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے یہ ذمہ داری انجام دی ہے، لیکن بعد کے زمانوں میں پھر دین کی جو تعبیریں عام ہوئی ہیں ان کے تحت بھی بڑے کام ہوئے ہیں، تو اس میں چند چیزوں کی طرف منفی لحاظ سے بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کام کرنے کے لیے اٹھیں، یہ تو بتا دیا گیا کہ ان کو کام کیا کرنا ہے اور یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، دین کی سچی بصیرت حاصل کرنی ہے، جن آداب کا میں نے ذکر کیا ان چیزوں کا لحاظ رکھ کے یہ کام کرنا ہے، قرآن مجید کو دعوت کی کتاب بنا کر یہ کام کرنا ہے۔ یہ مثبت طور پر علماء کی دعوت کا بیان ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح میں نے وہاں یہ عرض کیا کہ ذریت ابراہیم کو اب توحید کے مرکز میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہے، جس طرح یہ بات وہاں واضح کی ہے، بالکل اسی طریقے سے علماء کی دعوت کے معاملے میں بھی یہ ضروری ہے۔ چنانچہ میں اپنا ہی ایک مضمون پیش کر رہا ہوں، یہ میری کتاب برہان میں ہے، اور اس کا عنوان ہے دعوت کے حدود۔ اس میں در حقیقت میں نے ان چیزوں کو موضوع بحث بنایا ہے جن چیزوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جن میں حدود سے تجاوز ہوا ہے، تاکہ مثبت طور پر یہ بات کہی گئی ہے وہ منفی طور پر بھی بالکل واضح ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز حق کی حتمی حجت، پیغمبر اسی حیثیت سے دعوت پیش کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں کہ انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ لے کر، ایک حتمی حجت لے کر آیا ہوں، ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ یعنی وہ اس دعوے کے ساتھ اپنی بات پیش کرتے ہیں کہ حق صرف میرے پاس ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء کی نیابت میں علماء انذار کے لیے اٹھیں تو کیا ان کا لب و لہجہ بھی یہی ہونا چاہیے؟ اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے۔ پہلی حد یہ ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی ہے، اس وجہ سے اب یہ حق اس زمین پر کسی شخص کو بھی حاصل نہیں رہا کہ وہ اپنی کسی رائے اور نقطۂ نظر کو حق کی حتمی حجت اور اپنے کسی قول و فعل کو حق و باطل کا معیار قرار دے کر لوگوں سے اس کی پیروی کا مطالبہ کرے۔ پہلی چیز یہ، یعنی یہ حق کسی شخص کو بھی اب حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ آخری درجے میں حق ہے، یہ پیغمبر کا کام ہے۔ اس معاملے میں تجاوز ہوا ہے، میں آگے چل کے مثالیں دوں گا۔ وہ لوگ جو یہ دعوت لے کر اٹھے، یہ پیغام لے کر اٹھے، انہوں نے اس معاملے میں تجاوز کیا ہے، اور یہ تجاوزات ہیں جن کو میں نے یہاں موضوع بنایا ہے۔ اس وقت اس نشست کو مزید آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے، ہم باقی گفتگو اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔